بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی فساد کی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ عمرے کا احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے کہ جب ہنگامہ فرض ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے، اور خیال یہ ہوگا کہ جو شکایت تھی وہ خلیفہ سے تھی، شاید باقی لوگوں سے شکایت نہ ہو. اب ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی اگر بہت جلد کوئی ایسا سسٹم ہم نے قائم نہ کیا تو پھر ہم پر تو بڑا بیک لیش آئے گا، ہمیں لوگ ایک ایک کر کے ماریں گے، پکڑیں گے. انہوں نے جا کر حضرت علی سے گزارش کی کہ جی آپ خلیفہ ہو جائیں. حضرت علی نے فرمایا، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، بالکل ایگزیکٹ جملہ ہے، لیس ذالک الیکم، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، انما ذالک الی اہل بدر، یہ اہل بدر کا استحقاق ہے، فمن رضیہ اہل بدر فہو خلیفہ، جس کو اہل بدر راضی ہوں گے اس کو خلیفہ ہم بنائیں گے. اہل بدر میں سے بیشتر چلے گئے تھے، کچھ گھر میں بیٹھ گئے تھے. بہرحال انہوں نے لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی میں، حضرت علی سے منت کی جا کے کہ جی آپ خلیفہ ہو جائیں. حضرت علی خلیفہ ہو گئے، لیکن آس پاس جتنے لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے، اور حضرت علی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کچھ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی اقدام کر سکیں. اب صحابہ کرام ان کے بعد پہنچے کہ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لیں. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی خون کا انتقام ضرور لیں گے، لیکن تھوڑا سا سسٹم یا نظم و ضبط یا امن و امان بحال ہونے دیں، جب حالات کنٹرول میں جیسے ہی آئیں گے ویسے ہی اس کام کو کریں گے. انتقام کس سے لیں؟ یہی لوگ تو ہیں جو میرے آگے پیچھے ہیں، اگر انہی لوگوں کے ذریعے میں ان سے انتقام لوں گا تو پھر ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا سیریز. ابھی تو ایک خلیفہ کا قتل ہوا ہے، پتہ نہیں دس یا سینکڑوں ہزاروں کتنے ہوں گے، اس لیے فی الحال ذرا ٹھہر جائیں. لیکن اب ظاہر ہے یہ تو ایک سبجیکٹو سی رائے ہے. ایک رائے کہ جی پہلا کام آپ یہ کریں کہ فوری طور پر انتقام لیں، اور عبیداللہ کی مثال تھی لوگوں نے کہ عبیداللہ کے بارے میں پہلا فیصلہ یہی ہوا تھا اور خلیفہ نے کوئی اس میں تامل نہیں کیا تھا فیصلہ کرنے میں، اس وقت بھی خلیفہ شہید ہوئے تھے، تو اب آپ یہ کریں. حضرت علی کی رائے تھی کہ اگر اس وقت حالات ویسے نہیں ہیں جو حضرت عثمان کے زمانے میں تھے، اور ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ جی اس وقت قتل کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، تو ہنگامہ ایسا کریٹ کرو، صورتحال ایسی بناؤ کہ ایک خلیفہ کے قتل کے بعد پھر حالات کنٹرول میں نہ رہیں، ہمارے کنٹرول میں آ جائیں. تو 12 سال کی کوشش کے بعد حالات ایسے پیدا کیے تھے. حضرت علی کی رائے تھی کہ فی الحال تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. اب دونوں طرف میرے نزدیک، یعنی ہم میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ ان میں سے کس کی رائے صحیح تھی کس کی غلط تھی، کم از کم میرا یہ مقام نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بطور ایک طالب علم کہ دونوں طرف آبجیکٹولی غور کریں تو بڑا وزن معلوم ہوتا ہے. آپ حضرت علی کے نقطۂ نظر سے حالات کو سوچیں کہ کیا حالات ہوں گے، ویژولاز کریں، کچھ پڑھیں جو تفصیلات ہیں اس کی روشنی میں، تو لگتا ہے کہ واقعی انتہائی بصیرت اور سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ فی الحال مین جو کام ہے وہ امن و امان اور ڈسپلن کا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے. جب یہ ہو جائے پھر ایک ایک کر کے لوگوں کو انکوائری کر کے اس سے گرفتار کروایا جائے، پکڑا جائے. دوسری طرف جو صحابہ کرام شدت سے کھڑے ہوئے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، قرآن سارا اسلام شریعت لوگوں کی جان و مال کے لیے، جہاں خلیفہ کی جان و مال محفوظ نہ ہو اور خلیفہ کا انتقام اور قصاص لینے کے لیے جو حالات نہ ہو تو پھر کس کے لیے انتقام لیا جائے گا، کس کے لیے قصاص ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ٹاپ پرائرٹی کا مسئلہ ہونا چاہیے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں، لوگوں کی جان و مال سب سے قیمتی ہے. اس میں بھی بڑا وزن معلوم ہوتا ہے، شریعت کا فلسفہ یہی، حکمت یہی ہے کہ ایک آدمی کی جان ساری انسانیت کی جان کے برابر ہے، اور ایسے خلیفہ رسول کی جس کی خاطر بیعت رضوان ہوئی، جس کی میں نے آیت کی مثال دی آپ کہ حضور نے اپنے دستے مبارک کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، جس کا ہاتھ حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہو اور حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، تو آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا. تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور عثمان کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا، تو شرف کا اندازہ کر لیجئے. تو جب ایسے آدمی کا قصاص لینے میں تامل ہو تو پھر سارا نظام کس لیے ہے؟ ان کی بات میں بڑا وزن معلوم ہوتا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں حالات ایسے پیدا کیے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی شبہ ہوتا ان لوگوں کو کہ حضرت علی قصاص لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو شاید حضرت علی اور پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام اور شہید ہوتے. اور جو حکمت حضرت عثمان کے دل میں تھی کہ مدینہ الرسول میں، جس کو حضور نے امن کی جگہ قرار دیا، اور قرآن میں بیت اللہ کے بارے میں ہے کہ من دخلہ کان آمنا، تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا تھا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، تو اس حرم کی حق تلفی نہ ہو. حضرت علی نے یہ سوچ کے کہا کہ فی الحال مدینہ منورہ سے کہیں باہر چلیں، اور عراق تشریف لے گئے. کوفہ دارالحکومت منتقل کر لیا. غالباً حضرت علی کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو مدینے میں کسی ہنگامے سے ہم بچ سکیں, جو ایک رکاوٹ ہے کہ کارروائی نہ کر سکنے کا سبب ہے وہ کوفے میں نہیں ہوگا. پھر یہ کہ یہ لوگ کوفے کے نام پہ سارا شور مچا رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو جا کے بتایا جائے, وہاں یہ اقلیت میں ہوں گے, اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کا عسکری ہیڈ کوارٹر تھا, بصرہ قریب تھا, وہ بھی عسکری ہیڈ کوارٹر تھا, گویا دو بڑی چھاونیاں تھیں, اس میں میجورٹی ایسی ہوگی جو ان کا ساتھ نہیں دے گی. یہ سوچ کر حضرت علی وہاں تشریف لے گئے. وہاں جا کے محسوس ہوا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا سب جھوٹ تھا, اور وہاں تو انہی کے بھائی بند اور کارندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے, مدینہ منورہ میں رہ گئے, ان کو سخت ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے, خلیفہ کا اس طرح سے حادثہ ہوا اور کچھ اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی, اور ہمیں اس میں کچھ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے یہ محسوس کیا کہ اگر کوفے کی اکثریت جو اسلام دشمنوں کے بہکائی میں آ گئی ہے, جو تعداد میں چند سو یا چند ہزار ہیں, لیکن جاہل لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے, تربیت بھی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, بدو وہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں, تو اگر ان کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کر دیا جائے, اور صحابہ کرام کی ایک جماعت جو تربیت یافتہ ہوں, ایسے سپاہیوں کی ایک تعداد جو اسلام سے کمیٹڈ ہوں, ان کو کوفے لے کے چلیں اور حضرت علی کو مدد باہم پہنچائیں, تو اس میں ان کو مدد ملے گی اور شاید وہ بہتر انداز میں ان لوگوں پہ کنٹرول کر سکیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں. حضرت طلحہ اور زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, دونوں نے فرمایا کہ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. چنانچہ ایک لشکر روانہ ہوا, اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ لشکر کا مقصد یہ تھا کہ خون عثمان کے قصاص میں حضرت علی کی مدد کی جائے, اس مقصد سے وہ روانہ ہوئے. اور جب یہ روانہ ہو کے وہاں پہنچے, تو یہاں سے جو ان لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا, اس نے حضرت علی کو خطوط لکھے گئے, جی طلحہ اور زبیر دونوں خلافت کے دعوے دار ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑنے اور خلافت کا دعویٰ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اول تو دو دعوے دار بیک وقت ایک ساتھ کیسے جا سکتے ہیں, نعوذ باللہ دونوں دعوے دار ہوتے, دونوں دنیا طلبی میں نکلے ہوتے, تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کیسے جاتے, وہ الگ جاتے وہ الگ جاتے, یہ تو بالبداہت غلط ہے. اور اگر یہ دونوں دعوے دار ہوتے تو جب حضرت علی یہاں تھے تو حضرت علی کی بیعت کیوں کرتے, جب حضرت علی یہاں مدینہ منورہ میں موجود تھے تو یہ بیعت کیوں کرتے حضرت علی کی, اور اگر یہ دونوں دعوے دار ہوتے تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ وڈرا کیوں کرتے. وہ آپ کو یاد ہوگا چھ رکنی کمیٹی حضرت عمر کی تھی, وہ کیسے اس نے کام کیا تھا, ان دونوں نے وڈرا کیا تھا کہ جی ہمیں کوئی خواہش یا کوشش نہیں ہے, ہم کسی اور کو ذمہ داری ثبوت کریں, اس وقت تو ان کا نام دونوں کا ان چھ میں شامل تھا. لہذا یہ تو فضول بات ہے کہ یہ دونوں خلافت کا دعویٰ کرنے, لیکن یہ پھیلایا گیا کہ خلافت کے دعوے کے لیے نکلے, بالفرض نکلتے تو دو کیوں نکلتے, پہلے کیوں نہ نکلے, جب آفر کر رہے تھے پلیٹ میں رکھ کے اس وقت کیوں نہ قبول کیا, مدینے میں جب بیعت ابھی ہوئی نہیں تھی, یہ دو تین دن کا وقفہ تھا, اس میں دعویٰ کرتے, اس میں کہتے ان کے بھی حامی موجود تھے کہ جی آئیے, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جائیں اور اپنے جو بھی ان کے حضرت طلحہ کے حامی زیادہ بصرہ میں تھے, حضرت علی کے زیادہ حامی کوفے میں تھے, تو حضرت طلحہ نے کہا بصرہ چلیں, وہاں سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کے خلاف فوج کشی کریں گے. یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی اکثریت جو اب کوفے کے لوگوں پر مشتمل تھی, جو کچھ لوگ تو بڑی تھوڑی تعداد جو اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے, اندرونی سازش کی وجہ سے, اور بڑی تعداد سادہ لوہی اور بیوقوفی میں ایک جذبے میں حضرت علی کے ساتھ آ گئے. حضرت طلحہ اور زبیر کی قیادت میں یہ لوگ پہنچ گئے. جمل والا لشکر, حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی اس لیے جمل کہلاتے تھے. یہ پہنچے تو دونوں میں پہلے گفتگو ہوئی. حضرت علی نے اپنا آدمی بھیجا کہ جی آپ کس لیے تشریف لائے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین, آپ کی خلافت کے بارے میں ہم میں کوئی تامل یا شک نہیں ہے, ہم آپ سے مدینہ میں بیعت کر چکے ہیں, ہمیں حضور کے یہ ارشادات معلوم ہیں کہ جو بیعت کر کے توڑے وہ خائن ہے اور قیامت میں بطور خائن اور غدار کے اٹھایا جائے گا, آپ بالکل مطمئن رہیں, ہم خون عثمان کا قصاص لینے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے. اور ان تینوں حضرات نے بیٹھ کر رات کو طویل عرصے تک گفتگو کی اور صلاح مشورہ کیا. حضرت علی نے بتایا کہ میرے یہ مسائل اور مشکلات ہیں, میں کن لوگوں میں گھرا ہوا ہوں, اور یہ ساری گفتگو ہوئی. رات کو یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر چلے گئے. ظاہر ہے ان کے لشکر میں بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے ہوں گے, ان کے لشکر میں تو تھے ہی پہلے سے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. کہ یہ تو بڑا غلط ہوگا, کل یہ دونوں ایک ہوں گے اور پہلی باری ہماری آئے گی. ان کے لوگ جو حضرت علی کے لشکر میں تھے انہوں نے رات کو اچانک حملہ کر دیا اور پہلا کام یہ کیا کہ حضرت طلحہ اور زبیر کو شہید کر دیا, اور ان کے لوگوں میں جو تھے انہوں نے جوابی حملہ کیا. جب حملہ ہو تو پھر فوج پوری کھڑی ہو گئی کہ جی ہمارے ساتھ غداری ہوئی, ادھر والے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی, اور جنگ شروع ہو گئی. یہ تو جنگ جمل کا واقعہ ہے. اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا, طلحہ اور زبیر کے فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں, شہید ہو گئے. بہرحال اتفاق سے ایسے کیفیت میں ہوئے کہ بہت افسوسناک تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد, ان کے چچا, ان کے بڑے بھائی شام کی فتوحات میں شریک تھے, خود بھی شریک تھے. وہ حضرت عمر کے زمانے میں پورا علاقہ اردن, اسرائیل, لبنان, شام, یہ ان حضرات نے فتح کیا حضرت عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں. حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا جیسا سب کو معلوم ہے تعاون میں. اس کے بعد بڑی تعداد میں صحابہ کرام ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. آخر میں حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو شام کی سربراہی یا گورنرشپ سپرد کر دی, اور حضرت عثمان کے پورے 12 سال کے دور میں وہ شام کے گورنر رہے. شام میں امن و امان, خوشحالی, سکون, علم, نشر و اشاعت, حدیث, قرآن, بڑی تعداد میں صحابہ وہاں جا کے آباد ہوئے, اور ایک آئیڈیل معاشرہ جیسا ہوتا ہے اس طرح کا تھا. کوئی شکایت بدامنی کی, ہنگامے کی, قتل کی, حضرت عثمان کے خلاف سازش کی کوئی وہاں کامیاب نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ٹھاک ان کا سسٹم تھا. جب یہ واقعات ہوئے تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کو یہ لکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی مدد اور ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں یہاں سے آ سکتا ہوں. جو لوگ حضرت علی کے قریب تھے انہوں نے یہ خط حضرت علی تک نہیں پہنچنے دیا, اور ان کو جواب دیا کہ جی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں, ہم خود اس کام کو کر لیں گے. جواب نہیں آیا, دوبارہ لکھا, پھر جواب نہیں آیا. شبہ ہو گیا یہاں سے کہ اس طرح کا امکان موجود ہے, ایک ایسا آدمی جو پورا موجودہ علاقے کے, موجودہ دور کے 5 ملک اس کے کنٹرول میں اس طرح ہیں کہ ایک آدمی اس کی مرضی کے خلاف حرکت نہیں کرتا, تو وہ اگر فوج لے کے آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے حضرت علی تک نہیں پہنچنے دیا. حضرت معاویہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو شاید اس میں کوئی مشکل ہے یا کیا ہے, یا ان تک نہیں پہنچ رہا. وہ خود انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں, اپنی فوج لے کے وہ روانہ ہوئے. اور ادھر سے حضرت علی کو یہ اطلاع ملی کہ جی معاویہ نے آپ پر حملہ کر دیا ہے اور وہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے, اور آپ فوج لے کے چلے ورنہ تو سارا ختم ہو جائے گا سلسلہ. حضرت علی ادھر سے فوج لے کے چلے, لیکن جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب ابھی آ رہی تھیں تو قیصر روم کا, جو ظاہر بیٹھا ہوا دور سے دیکھ رہا تھا اور موجودہ استنبول میں اس کا مرکز تھا, اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کے صاحب یعنی آپ کے دوست کے خلاف. حضرت معاویہ کا خط کتابوں میں تاریخ کی موجود ہے کہ او رومی کتے, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے مدد لے کے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑوں گا, اگر تو نے حملہ کیا تو علی کی فوج سے تیرے خلاف نکلنے والا پہلا سپاہی معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا. خیر وہ ادھر آئے, صفین کے میدان میں دونوں جمع ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی. لیکن اس جنگ کے دوران بھی, 3 دن یا 4 دن یہ جنگ جاری رہی, اس جنگ کے دوران بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ کسی خاص مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت علی کے پاس آدمی بھیجا کہ یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ. اور نمازیں دونوں کی مغرب اور عشاء کی, فجر کی ایک ساتھ ہوا کرتی تھی. دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں لیکن نمازیں اکثر ایک ساتھ ہوا کرتی تھی. ادھر کے آدمی کھانا کھانے ادھر آیا کرتے تھے, ادھر کے آدمی کھانا کھانے ادھر جایا کرتے تھے. سب نے لکھا ہے, یعنی ذاتی دشمنی یا ذاتی نفرت ان میں سے کسی کے دل میں نہیں تھی, ورنہ ادھر کے آدمی کھانا کھانے کیوں جاتے کہ جی مار دیے جائیں گے, خطرہ ہوتا. ادھر کے آدمی نماز پڑھنے ادھر کے ادھر کیوں جایا کرتے, یہ جایا کر سب مورخین نے لکھا ہے کہ جایا کرتے تھے. تیسرے دن جب یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو رہی ہے تو حضرت معاویہ نے, عمر ابن العاص نے اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ فوج جو دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے تھی یہ تو آپس میں ضائع ہو رہی ہے, اس کا کیا کریں, اس کو روکا جائے. تو حضرت معاویہ نے نیزوں پر قرآن پاک بلند کیا اور حضرت علی سے کہا کہ آئیے قرآن پر فیصلہ کر لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, جو ہوگا اس کے مطابق طے کر لیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے بدنیتی سے ایسا کیا, دھوکے سے کیا, جب شکست سامنے نظر آنے لگی تو پھر انہوں نے یہ کیا. اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ شکست کس کی ہو رہی تھی کس کی نہیں ہو رہی تھی. چلیے حضرت معاویہ کی بھی ہو رہی تھی تو مسلمانوں کی شکست ہو رہی تھی, اس فوج کی شکست ہو رہی تھی جس نے رومنز کو روکا ہوا تھا, جس نے رومنز کو پورے ایشیا سے نکال دیا تھا, اس طرح نکالا تھا کہ دوبارہ وہ داخل نہیں ہوا کبھی آج تک. شکست بھی ہو رہی تھی تو اس فوج کی ہو رہی تھی. تو اگر اس فوج کو شکست سے اور قتل سے بچانے کے لیے نیزے اٹھائے گئے تو اس کو نعوذ باللہ بدنیتی کہنا تو بہت ہی بڑی جسارت ہے. دل کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا دل میں تھا. بہرحال جنگ رک گئی اور حضرت علی اس پر تیار ہو گئے. جب حضرت علی اس پر تیار ہو گئے تو طے ہوا کہ ایک سال کے لیے جنگ بند ہوگی اور دونوں فریق ایک ایک حکم مقرر کر دیں گے, یا دو دو کو اس طرح کا طے ہوا حکم مقرر کر دیں گے جو اس معاملے کا فیصلہ کریں. یہ اسٹیج تھا جس پر حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ جی اب میں آپ کی خلافت کو جائز تسلیم نہیں کرتا, اتنے دن ہو گئے آپ نے حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا, مسلمانوں میں اتنی بڑی تعداد نے آپ سے بیعت نہیں کی, فلاں فلاں آپ کے خلاف ہیں, لہذا آپ کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے. انہوں نے درست کہا درست نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن عام طور پہ مسلمانوں کی فقہا کی رائے یہی رہی ہے ہمیشہ کہ یہ رائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی طور پہ درست نہیں تھی, اس سے اتفاق کرنا دشوار ہے. خلافت حضرت علی کی جائز خلافت تھی اور اس اسٹیج پہ اس کے جواز کے بارے میں کسی اور رائے کا اظہار ٹھیک نہیں تھا. یہ عام طور سے مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کی رائے رہی ہے. لیکن اجتہادی غلطی اسی نوعیت کی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ فلاں فقی کی رائے فقی معاملے میں صحیح نہیں ہے. ہر مسلمان ہم روز یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں کی رائے صحیح ہے, یہاں ہاتھ باندھنے والا درست نہیں, یہاں والا درست ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. جیسے بقیہ اختلافی معاملات میں ہوتا ہے کہ جی رمضان میں تراوی تہجد کی قائم مقام ہے یا تراوی الگ ہے تہجد الگ ہے, مسلمانوں میں دو نقطہ نظر ہیں, اسی طرح کا ایک نقطہ نظر یہ بھی تھا. بہرحال انہوں نے اس اسٹیج پہ یہ کہا کہ جی اب آپ کی خلافت جائز خلافت نہیں ہے, مسلمانوں کی اکثریت نے آپ کو تسلیم نہیں کیا, صرف اہل عراق آپ کے ساتھ ہیں, باقی آپ کے ساتھ کوئی نہیں, اس لیے یہ جو حکم بنے یہ خلافت کا فیصلہ بھی کریں. حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ایک مشہور صحابی تھے ان کو حکم مقرر کر دیا اور حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن العاص کو حکم مقرر کر دیا. ان دونوں حکموں نے یہ طے کیا کہ جی نہ علی خلیفہ ہوں نہ معاویہ خلیفہ ہوں اور مسلمان مل کر ایک جگہ جمع ہو کے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں. اس پہ دونوں حکم نے اتفاق کر لیا اور ایک جگہ طے ہوا کہ فلاں جگہ جمع ہو کر, وہ عراق اور شام کی سرحد پر کوئی جگہ تھی, وہاں جمع ہو کے اس کا اعلان کریں گے. چنانچہ دونوں طرف سے کئی کئی سو نمائندے آئے اور پہلے ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے, لہٰذا میں چونکہ حضرت علی کی طرف سے آتھورائزڈ ہوں, میں حضرت علی کی خلافت وڈرا کرنے کا اعلان کرتا ہوں. حضرت عمر ابن العاص کھڑے ہوئے حضرت معاویہ کی طرف سے, انہوں نے کہا معاویہ نے تو خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا, لہٰذا معاویہ کے وڈرا کرنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. معاویہ کو گورنر مقرر کیا تھا کہ جائز خلیفہ نے, جب کوئی جائز خلیفہ آ جائے گا تو وہ ان کو ہٹانا چاہے گا تو ہٹا دے گا, معاویہ اپنی جگہ فائز ہیں. کانسٹیٹیوشنلی بات بالکل درست تھی, لیگلی کانسٹیٹیوشنلی بالکل درست بات تھی کہ جی ڈسپیوٹڈ تو خلافت تھی نا, گورنرشپ تو نہیں تھی, ان کو تو ایک ویلڈ لیجیٹیمیٹ گورنر نے حضرت عمر نے خلیفہ مقرر کیا تھا, جب کوئی ویلڈ گورنر آ جائے گا تو وہ ان کو ہٹائے یا رکھے. آپ کی خلافت ڈسپیوٹیڈ تھی, آپ کے آدمی نے وڈرا کر لی, لہٰذا آپ کے خلاف ختم ہو گئی. اس پر حضرت علی کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا, وہ تو وڈرا نہیں ہوئے, ہمیں وڈرا کر دیا اور ہم نہیں مانتے. چنانچہ حکم دونوں واپس چلے گئے, حضرت معاویہ اپنے علاقے میں واپس آ گئے, وہ اپنے علاقے میں واپس آ گئے. لیکن اس کے بعد دونوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی. لیکن حضرت علی کے حامیوں میں کوفے کے لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ جی پہلے تو ہمیں لڑوایا آپ نے اور اب آپ نے اپنی خلافت بھی وڈرا کروا دی, ان کو بھی جائز مان لیا, اور آپ نے غیر اللہ کو حکم کیوں بنایا؟ قرآن میں تو آیا ان الحکم اللہ للہ, حکم صرف اللہ کا ہے, آپ نے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص کا حکم مان لیا. حالانکہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے, حکم تو ڈسپیوٹ میں خود قرآن میں فبس الحکم, حضرت علی نے بہت سمجھایا, حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا بہت. ایک کتاب ہے الکامل للمبرد, اس میں ایک بڑا مضبوط بڑا تفصیلی چیپٹر ہے اخبار الخوارج, اس میں بڑی تفصیلات دلچسپ لکھی ہیں پوری کتاب میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے خوارج کو سمجھانے کی کیسے کیسے کوششیں کی لیکن نہیں مانے. ایک جیسے بدو قسم کے بڑے جذباتی قسم کے انکوت قسم کے لوگ تھے, جو بات دماغ میں بٹھا دی کسی نے بیٹھ گئی, بڑے بہادر تھے, بڑے جرت مند تھے, ان کی بہادری میں ان کی جرت میں اور شاید اخلاص میں بھی کوئی کلام نہیں, لیکن دماغ الٹ جائے تو پھر اخلاص کام نہیں دیتا. انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں شروع کر دی، اور حضرت علی اور پھر ان کے بعد حضرت معاویہ، ان کے بعد عبد الملک، ان کے بعد بنی امیہ تقریباً 100 برس تک ہنگامہ کرتے رہے مختلف جگہ، بڑی مشکل سے ان کے ہنگاموں کو ختم کیا گیا. یہ ہے خلاصہ، انتہائی خلاصے کا بھی خلاصہ اس تفصیل کا جو مستند کتابوں میں تاریخ کی موجود ہے. اس میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی حضرت معاویہ کے ساتھ بھی صحابہ تھے، بہت سے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی تھے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تو ان کی اس کو کیا سزا ملے گی؟ ان بزرگ نے جو جواب دیا مجھے بڑا پسند ہے، انہوں نے کہا جی یہ تھوڑی سزا ہے کہ میں اور تم جیسے آدمی یہ کہتے ہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور اس سے زیادہ کیا سزا چاہتے ہو، بس کافی ہے. ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ یہ تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بڑا مقام ہے، بڑا ان کے نیکی اور بزرگی کا قصہ مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو جہاد کیا، اس میں وہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے نتھنے میں جو غبار گیا تھا، وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور کی سربراہی میں جہاد سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. قرآن میں اس کی قبولیت کی شہادت موجود ہے، قرآن میں ان لوگوں کے لیے رضوان کا وعدہ کیا گیا ہے، باقی کسی کے لیے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا. باقی جس کے بارے میں بھی جو بھی رائے ہے وہ ظن غالب ہے. آپ جس کے بارے میں رائے رکھیں، وہ ہمارا گمان ہے کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے، اللہ نے رسول نے تو کوئی گواہی نہیں دی. ایک فی لاکھ، ایک فی کروڑ امکان سے ہی کہ وہ دل سے ویسے نہ ہوں جسے لوگ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے، امکان تو ہے نا. لیکن جس کے بارے میں گواہی قرآن موجود ہے اس کے بارے میں ایک فی کروڑ امکان بھی نہیں ہے. لہذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر صحابی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ سوالات کرنے ہوں تو کر لیں. پہلا سوال تو یہ کہ ان جنگوں میں جو لوگ شہید ہوئے کیا ان کو واقعی شہید کہا جائے گا؟ یقیناً قطعی اور ڈیفینیٹلی وہ شہید ہیں، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی مسلمان غلط فہمی سے قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں سپاہیوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اور حضرت حذیفہ دور سے چیختے ہوئے لپکے کہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن کسی نے سنا نہیں. اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے تلواریں پڑی وہ شہید ہو گئے، ان کے شہادت میں کوئی کلام نہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہوئے. تو اس لیے ان کے دونوں طرف کے شہید ہونے میں کوئی کلام اور شبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں طرف ایک دیانتداری سے اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کی تعبیر اور اس کی منشا سمجھ کر وہ نکلے تھے، اور پھر دشمن کی سازش بھی اس میں شریک تھی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، منافقین کی. اس لیے دونوں پر کوئی ذمہ داری انشاءاللہ عائد نہیں ہوگی، اور اجر دونوں کو ملے گا، ایک کو دگنا ملے گا، ایک کو ایک ملے گا، کس کو ایک ملے گا، کس کو دوہرا ملے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن عام طور پر جو رائے مسلمانوں میں بیان کی جاتی ہے فقہا، متکلمین، مورخین کے ہاں، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہیوں کو دوہرا اجر ملے گا، حضرت معاویہ ان کے ہمراہیوں کو ایک اجر ملے گا، لیکن دراصل اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کس کو کیا اجر دے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی نے ان کو پروٹیکشن نہیں دی. ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت علی نے تو بہت پروٹیکشن دی، حضرت علی نے اپنے دونوں صاحبزادگان کو، حسن کو، حسین کو، اور تیسرے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو، اور اپنے ملازم قمبر کو بھیجا. یہ چاروں آدمی کئی دوسرے اور نوجوان صحابہ کے ساتھ عثمان کے گھر پر موجود تھے، مسلسل کئی روز کئی رات انہوں نے پہرا دیا، اور چونکہ خود خلیفہ کا حکم تھا کہ مدینے میں خونریزی نہ کی جائے، اس لیے کسی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ ان کی پروٹیکشن دینے میں تو کوئی کسر نہیں کی. اگر اندرونی راستوں سے واقف کوئی صاحب پیچھے سے لے آئے چار پانچ آدمیوں کو، تو اس میں تو کسی کی غلطی نہیں ہے. اس لیے نعوذ باللہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کوتاہی کی، یا ان سے کوئی غفلت کا اس میں ثبوت ہوا، ان سے کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی. اور سازش یا کوشش تو تین چار آدمی کریں تو ہر بڑے سے بڑے نظام میں کامیاب ہو جاتی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کامیاب ہو گئی، تو اگر حضرت عثمان کے خلاف کامیاب ہو گئی تو اس میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے، بعض لوگوں نے لکھی ہے، غیر ذمہ دار لوگوں نے، کہ جی حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان پہلے سے ایک غلط فہمی یا کوئی چیز چل رہی تھی، اور یہ میرے خیال میں بالکل بے بنیاد و غلط بات ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ محض بدگمانی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. ثبوت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب واقعہ افق ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس کا دکھ ہوا، ایک مہینے تک ابھی کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہ تو الزام لگانے والے ثبوت دے رہے تھے، نہ وہ چشمدید گواہ تھے، نہ انہوں نے دیکھا تھا، کس نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا، الزام لگانے میں جو لوگ پیش پیش تھے وہ شہر میں ہی تھے، کئی تو یہیں تھے، اس سفر میں شریک بھی نہیں تھے. ایک شخص جو سفر میں شریک تھا وہ اس موقع پہ موجود نہیں تھا، لیکن الزامات میں سب پیش پیش تھے. تو اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ جب تک چشم دید گواہی نہ ہو الزام کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا دشوار تھا کہ اپنے ذاتی معاملے میں کسی کو سزا دیں، اس لیے یہ پریشانی کا زمانہ حضور پر بڑا آیا. تو حضور کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جب حضور نے مشورہ کیا تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ جی آپ قصہ ختم کر دیں اور آپ چاہیں تو یکسو و بری ذمہ ہو جائیں. اب اس بات کو یہ کہنا کہ جی پہلے سے کوئی خدا نخواستہ کوئی تعلقات میں خرابی یا کوئی نفرت تھی، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت علی حضرت عائشہ کی جو گفتگو جنگ جمل کے فوراً بعد ہوئی اور جس طرح سے بعد میں روابط رہے ان کے خاندان کے، حضرت عائشہ کے خاندان کے، وہ اس کی تردید کرنے کے لیے کافی ہیں، اس لیے میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے. کوئی ایک ریفرنس بک تو ہے نہیں. آپ وہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت بتائی تھی، جو قرآن پاک کے بارے میں تمہیدی بات میں نے کہی تھی، اس تمہیدی گفتگو کو ذہن میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں. جو کتاب پڑھیں جو اس کے مطابق ہے اسے قبول کر لیں، جو اس کے مطابق نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش ہو جائیں، کچھ نہ کہیں، نہ کہیں غلط ہے نہ کہیں صحیح ہے. جو قرآن میں آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے، اور جو درمیان میں ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، ہو سکتا ہے غلط ہو. لیکن جو کتابوں میں جو مستند ترین کتاب ہے وہ مجھے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ لگتی ہے قدیم کتابوں میں. خود محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور تاریخ کے بڑے ماہر تھے، اس لیے ان کی کتاب مجھے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. معاویہ علی سے ملاقات کے لشکر کے ساتھ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت علی کے پاس فوجی تعداد کم ہے اور وہ کوفے کے لوگوں میں سازشوں میں حصہ لینے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کر پا رہے، لہٰذا فوج لے کے ان کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے وہ سپاہی لے کر اپنے ساتھ نکلے تھے. مسلمانوں میں حکمت عملی کی کمی تھی کہ وہ غیر مسلموں کی سازشوں کا شکار ہو گئے؟ نہیں، حکمت عملی کی کمی نہیں تھی، حکمت عملی تھی جس نے مسلمانوں کو آج تک بچایا، ورنہ غیر مسلموں کی سازشیں ہر دور میں جاری رہتی ہیں. مسلمانوں کی حکمت عملی اور اندرونی مقاومت اور مزاحمت کا رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سازش کامیاب نہیں ہوتی. جتنے بڑے پیمانے پر 15 سال 16 سال لگ کے یہ اسٹیج تیار کیا گیا تھا، وہ اگر کامیاب ہوتا سارا کا سارا تو آج شاید مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. مسلمانوں میں اسی طرح سے اسلام سے وابستگی، چند حضرات، چند افراد شہید ہوئے خلفاء میں دو، اور چند ہزار یا چند سو صحابہ، اس میں تعداد میں بڑا مبالغہ ہے، صحابہ کی تعداد چند سو یا ایک دو ہزار ہوگی جو شہید ہوئے، افسوسناک بات ہوئی، لیکن ویسے تو مجموعی امت اسلامیہ میں کوئی اپہیول، کوئی ڈسٹربینس پیدا نہیں ہوئی. جو مسلمان تھے مسلمان رہے اور اسی طرح سے نشر و اشاعت حدیث کی، قرآن کی، قانون، عدالت، انصاف اسی طرح سے جاری رہا. اگر سارا بدنظمی افراتفری ہو گئی ہوتی تو یہ سب ممکن ہی نہ ہوتا جو ہوا. اس لیے یہ کہنا کہ سازش اس لیے کامیاب ہوئی کہ حکمت عملی نہیں تھی، حکمت عملی نے ہی سازش کو ناکام بنایا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.